بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75 تا 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام پلس پیش کیا جائے گا اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر نشریات کا اختتام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی امت اسلامیہ کا اہم اور مشترکہ مسئلہ ہے، اور اس ظالم و غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنا ظلم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ کورونا کو لگام دینے کے لیے تمام اسباب فراہم ہیں، ڈاکٹر حسن روحانی۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین میں کمی لیکن اموات میں اضافہ۔ اور افغانستان میں خانہ جنگی میں تیزی، مختلف علاقوں میں سرکاری افواج کے ساتھ جھڑپوں میں 150 سے زائد طالبان کی ہلاکت۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ آج کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے انسداد کرونا قومی کمیٹی کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ہمیں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ نہایت اہم، قابل ذکر اور قابل فخر ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج ایران میں ہم یومیہ 1.5 لاکھ کرونا ٹیسٹ انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے حفظان صحت سے متعلق اپنی حکومت کے منصوبے کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا نے ایران میں اس منصوبے پر عمل درآمد پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی معیار کی بنیاد پر یومیہ اعداد و شمار کا کھلا اعلان کیا اور درست اعداد و شمار بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایران میں کرونا وبا میں روزانہ کتنے افراد مبتلا ہوئے، کتنے افراد اسپتالوں میں داخل ہوئے، کتنے افراد کی حالت نازک ہے اور کتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران کے نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان آج تیسرا اور آخری ٹی وی مباحثہ ہوا۔ انتخابی مہم کے نگراں کمیشن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 13ویں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے درمیان تیسرے اور آخری مباحثے میں عوامی مسائل اور مشکلات کے حل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ صدارتی امیدواروں کے درمیان یہ مباحثہ قومی نشریاتی ادارے کے مختلف ٹی وی اور ریڈیو چینلوں کے علاوہ بیرونی سروس کے چینلوں پریس ٹی وی انگلش اور العالم عربی سے بھی براہ راست نشر کیا گیا۔ ایران کے نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ 5 جون کو ہوا تھا، جس میں اقتصادی معاملات کے بارے میں بحث ہوئی تھی۔ جبکہ دوسرا ٹی وی مباحثہ 8 جون کو ہوا تھا، جس میں نامزد صدارتی امیدواروں نے ثقافتی، سماجی اور سیاسی معاملات کے بارے میں اپنے اپنے پروگراموں پر روشنی ڈالی تھی۔ پہلے اور دوسرے مباحثے کے موقع پر ایران بھر میں تعطیل کا سما رہا، سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا اور لوگ گھروں، دکانوں اور دفاتر نے شاپنگ مالز میں نصب ٹیلی ویژن کے ذریعے انتہائی دلچسپی کے ساتھ مباحثہ دیکھتے نظر آئے۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے 7 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جن میں علی رضا زاکانی، محسن رضائی، محسن مہر علی زادے، سید ابراہیم رئیسی، عبد الناصر ہمتی اور سید امیر حسین قاضی زادے ہاشمی اور سید جلیلی شامل ہیں۔ صدارتی انتخابات کے لیے 18 جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اسی روز ایران کے عوام اپنے صدر کے انتخاب کے علاوہ پارلیمنٹ، ماہرین کی کونسل، مجلس خبرگان رہبری کے ضمنی انتخابات، نیز ملک بھر کی بلدیاتی کونسلوں کے ارکان کے انتخاب کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ دوسری جانب ایران کے صوبہ گلستان کے 200 سے زائد اہل سنت، علماء کرام اور ائمہ جمعہ و جماعت نے خط کے ذریعے انتخابات میں بھرپور مشارکت، انقلاب اسلامی، ولایت فقیہ اور امام خمینی کی امنگوں سے وفاداری کا ایک بار پھر اعلان کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نام صوبہ گلستان کے ائمہ جمعہ و جماعت کے خط میں کہا گیا ہے کہ صوبے کے اہل سنت عوام ہمیشہ کی طرح آپ کے فرامین اور ہدایات کی پیروی کرتے رہیں گے اور اتحاد اسلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سن 2021 کے صدارتی اور بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ واضح ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے گزشتہ دنوں اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ معاشرے کی موجودہ مشکلات اور مسائل کا حل انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت میں مضمر ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایرو اسپیس کے کمانڈر نے ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کی مسلح افواج کی فضائی طاقت و توانائی میں روز افزوں اضافے کی خبر دی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل قادم رحیم زادے نے ہفتے کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس مرکز اور فضائیہ کے مراکز کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں فضائی حدود کی نگرانی اور ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی مکمل آمادگی پائی جاتی ہے اور اس سلسلے میں لازمی توانائی و ہم آہنگی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایرو اسپیس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادے نے کہا کہ علاقے میں ایرانی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایران کی مسلح افواج کی فضائی آمادگی اور صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور اس بارے میں ایران کی مسلح افواج کی فضائی یونٹوں کی مسلسل کوششوں اور بڑھتی توانائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہندوستان میں مسلسل دوسرے دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سنیچر کو مسلسل دوسرے دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کے بعد دہلی اور کولکتہ میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 96 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان کی معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں سنیچر کو پیٹرول 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96 روپے 12 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 86 روپے 98 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 102 روپے 30 پیسے اور ڈیزل 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 94 روپے 39 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ سامعین، ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ، اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت۔
ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سنیچر کو مسلسل دوسرے دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کے بعد دہلی اور کولکتہ میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 96 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان کی معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں سنیچر کو پیٹرول 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96 روپے 12 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 86 روپے 98 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 102 روپے 30 پیسے اور ڈیزل 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 94 روپے 39 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق چنئی اور کولکتہ میں بھی دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں سنیچر کو دوسرے دن بھی اضافہ کیا گیا۔ کولکتہ میں پیٹرول 96.06 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 89.83 روپے فی لیٹر فروخت ہوا، جبکہ چنئی میں پیٹرول 97.43 روپے اور ڈیزل 91.64 روپے فی لیٹر فروخت کیا گیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے 23 دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ 18 دن قیمتیں بڑھی ہوئی سطح پر باقی رہیں۔ ہندوستان میں سنیچر کو مسلسل دوسرے دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایسی حالت میں اضافہ ہوا ہے کہ جمعے کو کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا تھا۔ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے ہندوستان کے سبھی بڑے شہروں میں پیٹرول اسٹیشنوں کے سامنے اجتماع کر کے حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھی ہوئی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے پیٹرولیم ایندھنوں میں مسلسل اضافے کو حکومتی لوٹ مار سے تعبیر کیا۔ دونوں کانگریسی رہنماؤں نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے ملک کی معیشت پر سنگین دباؤ کا ذکر کیا اور کہا کہ ملک میں بے روزگاری اور افراط زر ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے، لیکن حکومت انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔
مزید خبریں: ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین میں کمی، لیکن اموات کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے سنیچر کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 4,002 افراد دکھ میں اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 84,332 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 121,311 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 2,93,59,155 ہو گئی، جن میں سے 3,67,97,000 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر اگرچہ کمزور پڑ چکی ہے، لیکن متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 1,194 نئے مریضوں اور 57 اموات کا اندراج ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,038 مریض شفایاب بھی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,39,931 ہے، جن میں سے 21,633 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان گروہ کے عناصر کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 152 طالبان ہلاک ہو گئے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے وزارت دفاع نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں افغان سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں اور افغان فوج کی کارروائیوں میں 74 طالبان زخمی بھی ہوئے، جبکہ اس گروہ کا بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا گیا ہے۔ کینیڈا کے شہر لندن میں ہزاروں افراد نے دہشت گردی کے واقعے میں مارے جانے والے مسلمان خاندان سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر لندن کے جنوبی علاقے سے مارچ کرتے ہوئے اس مقام پر جمع ہوئے جہاں گزشتہ اتوار کو دہشت گردی کے ایک واقعے میں پاکستانی نژاد مسلم خاندان کو ٹرک سے کچل کر مار دیا گیا تھا۔ مظاہرین نے جائے وقوع پر پھول نچاور کی اور مرنے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر نسلی اور مذہبی منافرت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ایسے ہی مظاہرے صوبہ اونٹاریو کے دیگر شہروں میں بھی کیے گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ اتوار کو دائیں بازو کے انتہا پسند گروہ سے تعلق رکھنے والے ایک 20 سالہ نوجوان نے کینیڈا کے شہر لندن میں چہل قدمی کرنے والے ایک مسلم خاندان کو ٹرک سے کچل کر قتل کر دیا تھا۔ برطانیہ میں فلسطینیوں کے طرفداروں نے اس ملک میں اسرائیل کے ڈرون طیاروں کے پرزے بنانے والی کمپنی کے وجود پر احتجاج کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں فلسطینیوں کے طرفداروں نے غاصب حسینی حکومت کے حالیہ جرائم اور جارحیت پر احتجاج کرتے ہوئے برطانیہ کے شہر لسٹر شائر میں اسرائیل کے ڈرون طیاروں کے پرزے بنانے والی کمپنی کے ماڈل اور وہاں موجود وسائل کو کافی نقصان پہنچایا۔ خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے باوردی دہشت گردوں نے مسجد اقصیٰ پر حملوں اور فلسطینیوں کے اغوا کی کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے منظم سازش کے تحت مظاہروں میں شریک فلسطینی نوجوانوں اور بچوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے قبل فلسطینی ذرائع نے بتایا تھا کہ صہیونی گماشتوں نے نابلس کے قریب بیتا قصبے میں 15 سالہ فلسطینی بچے محمد حمائل کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ محمد حمائل جار اسرائیلی فوج کے خلاف احتجاج میں شریک تھا۔ دوسری جانب غیر قانونی صہیونی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں صہیونیوں کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی وجہ سے فلسطینی شدید غم و غصے میں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ غاصب صہیونی حکام نے رواں سال کے دوران اب تک 250 بار مسجد ابراہیمی میں اذان دینے اور نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آیا میرے کملی والے نے آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی،
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس، اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج بھی ہم اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایک حدیث کے ساتھ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، کہ اف اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ۔ اف ہے اس مسلمان کے لیے، اس انسان کے لیے اف ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے، اف یعنی افسوس کر رہے ہیں حضور، کہ اس انسان کے اوپر افسوس ہے، اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے، کہ جو ایک ہفتے میں کم از کم ایک دن اپنے لیے اس طریقے کا قرار نہ دے کہ جب وہ اپنے امور دین کے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے، یعنی جہاں پر وہ دینی معلومات حاصل کرے، دین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے تو حضور اس کی زندگی کے اوپر اف کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں روزانہ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے، لیکن اگر روزانہ نہیں ہو سکتا، کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ اور یہ اسلام پلس ایک ایسا ہی پروگرام ہے کہ جس میں اسلام کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے، اور آپ کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، چونکہ آپ نے پوچھا ہے۔ ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے، ہمارے جو سماج کی ضرورت ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی سوال اگر ہو تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیے، ہم انشاءاللہ آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں مختلف یعنی حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے میں ہم کسی خاص موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ پروگرام کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، اس میں ہم قرآن کریم کے سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے ان کے جوابات سے انشاءاللہ آپ آشنائی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے قرآن کے سلسلے کا یاور زیدی صاحب نے، واٹس اپ کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیتیں اور داستانیں ایسی ہیں جن کی تکرار ہوئی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی قرآن نے بہت سی آیتوں کو یا بہت سی حکایتوں کی، بہت سی داستانوں کی تکرار کی ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
تکرار فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے یہاں بھی کہ کبھی کسی بات کی اہمیت کی خاطر اس بات کو بیان کرنے والا بار بار بیان کرتا ہے. لہٰذا فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے بات کی تکرار کرنا. لہٰذا قرآن مجید نے ایک مفہوم کی اہمیت کی خاطر، ایک مطلب کی اہمیت کی خاطر بار بار ایک مطلب کو بیان کیا ہے. داستانوں کا جو تذکرہ ہے کہ قرآن مجید میں داستانوں کو کیوں بار بار بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن داستانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں یا گزشتہ اقوام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرے. لہٰذا اس کی تکرار کی ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے. وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ قومیں شکست کھا گئیں، وہ کون سی باتیں تھیں جن کے ذریعے سے وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں. لہٰذا انسان ان کے واقعات سے، ان کی داستان سے عبرت حاصل کرے، اس لیے پروردگار عالم نے داستان کی تکرار کی ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ قرآن میں تکرار کا فلسفہ کیا ہے. اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. اب یہاں پر ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے جناب سید مشاہد رضا صاحب نے اٹلی سے، اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے. اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام سید مشاہد رضا اور میں اٹلی رجمیلیا سے ہوں. میرا سوال ہے کہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ جزاک اللہ.
حرام مہینے اسلام میں چار مہینے ہیں، رجب، زکات، ذلحج اور محرم. ان کا خصوصی احترام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. آیت میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر صد عن سبیل اللہ وکفر بہ. یہ جنگ کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، اور اسی طرح راستہ روکنا کسی کا. ہاں البتہ کافر لوگ ہیں، آپ پر حملہ آور ہو جائیں تو فقتلوہم حیث سقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. اگر وہ آپ کو قتل کریں پھر وہ بھی جہاں پر مل جائیں آپ کو، ان کے ساتھ آپ جنگ کریں. یہ وہ مہینے ہیں چار کہ جن میں قتل اگر کوئی شخص کرے، عمدنہ ہو غیر عمدی قتل ہو، تو اس کی دیت دو برابر دیت پر دینا ہوتی ہے. لہذا ان مہینوں میں ہر انسان غیر انسان کا خون محفوظ ہے. انسان جو ہے جنگ دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اور ان محرم والے، حرام والے مہینوں کو قرآن کریم نے محترم قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ اس میں جنگ نہ کریں.
ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ کتنا اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اور دیکھیے، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے ہمارے لیے اس طریقے سے واضح کی ہیں. اگر مشکل ہے تو صرف اس بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ناظرین، یہ قرآن کریم کا حصہ تھا. ہم یہیں پر رکتے ہیں، اجازت دیجیے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام اسلام پلس کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو عقائد کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی ولایت، خود قرآن کریم میں بھی جو استعمال ہوا ہے انما ولیکم اللہ، تو اللہ کی ولایت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
اللہ کی ولایت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کی ولایت کے کئی معنی ہیں جو متعدد جگہوں میں ذکر کیا گیا ہے عربی میں، لیکن اصل معنی ولایت کی یہ ہے کہ جب دو یا چند چیزوں کو اس طرح ایک ساتھ رکھنا، ایک ساتھ قرار دینا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی جدا نہ ہو سکیں اور کوئی انہیں جدا نہ کر سکے. یہاں پر یہ قریب ہونے کے نتیجے میں کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی سرپرستی، کبھی حاکمیت، لیکن عام طور سے وہ ولایت جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں غیر ظاہراً سوال کیا گیا ہے، وہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کی حاکمیت ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے اور صحیح وحدانیت تک پہنچنے کے لیے اور صحیح توحیدی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ الہی قانون کی حکومت ہو اور الہی قانون کے تابع ہو انسان. بس اصل ولایت، یعنی ولایت کی جہاں پر گفتگو کی جاتی ہے، وہاں پر یہ لازم ہے جاننا کہ اصلی ولایت وہ پروردگار کی ولایت ہے، اور پروردگار کی ولایت کے معنی جہاں محبت بھی ہیں اللہ کی، جہاں اللہ کی سرپرستی میں زندگی گزارنا، وہیں پر اصل ولایت جس کا تعلق پھر آگے بڑھتا ہے انبیاء تک اور ائمہ تک، وہ ولایت اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی حکومت، کیونکہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، سب انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اصل حکومت اللہ کی اور اللہ کے قانون کی، البتہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے، اور اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے کشمیر سے فینسی اسحاق نے، آڈیو کی صورت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ان کا سوال ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہیں کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام ہے فینسی اسحاق، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے کیا اثرات ہیں؟
جی، بہت سارے اسباب علل اس حوالے سے ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا. ان میں سے پہلا سبب یہی ہے کہ خداوند متعال کی یہ سنت رہی ہے کہ امت اسلام کا مختلف طریقوں سے امتحان لے، آزمائش میں انہیں رکھے. جیسے قرآن کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کئی بار استعمال ہوا ہے، ہم بتحقیق تمہاری جو آزمائش کریں گے، مبتلا کریں گے تمہیں مختلف مسائل میں، تاکہ اس آزمائش اور امتحان میں حقیقی مومن اور منافق کا پتہ چلے گا. حقیقی مومن اور لکلکی زبانی کے حد تک جو ایمان کا اظہار کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. جیسے مختلف طریقوں سے اول اسلام میں بھی دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط ہونا، مشکلات کا شکار ہونا، یہ سب خدا کی طرف سے آزمائش تھی ایک قسم کی، تاکہ حقیقی جو ایمان والے افراد ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں. تو ایک سبب جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کرنا ہے. دوسرا جو سبب ہے غیبت کا، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت تھی. روایات کے اندر بھی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کا خطرہ تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو پردہ غیب میں رکھا اور تاکہ اس امام کی جان کی حفاظت ہو جائے. البتہ خود جتنے بھی ائمہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی شہید ہونا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف امام کی ذاتی جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کی حفاظت، تاکہ اس حفاظت کے ذریعے سے، اس غیبت میں رکھنے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر شعور اور کی بیداری آ جائے، اور تاکہ یہ مقدمہ ہو جائے جہانی اور انٹرنیشنل اس حکومت کے لیے جس کا خداوند متعال نے قرآن میں مومنین کے لیے وعدہ دیا ہے. اور تیسری جو بات روایات میں ملتی ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اثرات جو ہیں غیبت کے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امام ظاہر ہو جائے گا. یعنی بہت سارے اسرار جو ہیں ہمیں اس وقت پورے طور سے معلوم نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ہمیں پورا علم ہو جائے گا جب امام ظاہر ہو جائیں گے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان ذیشان حسینی صاحب نے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تاریخ کا. تاریخ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کے بہت سے سوالات پہنچے ہیں، تو آج کچھ سوالات ان میں سے لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے علی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے، اور ان کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، علی صاحب کا سوال ہم خود ان کی زبانی سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ المبیب کس رات کو کہتے ہیں، اور اس رات میں کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟
جی، لیلۃ المبیت
کس رات کو کہتے ہیں اور اس کا نام کیوں ہے؟ لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو اور مبیت کہتے ہیں سونے کو، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس کا نام ہی جو ہے سونے والی رات پڑی. دیکھیے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام زندگی کی راتوں کو عبادتیں کی ہیں، اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے یا ان کے پیچھے، اور ان کو جو ہے یعنی اتباع کی ہے اور ان کی تابعیت میں انہوں نے رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کی. لیکن ایک رات ایسی ہے کہ جب ان کو سونا ملا، لیکن یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے بلکہ ثقلین کی عبادت شاید اس پہ بھاری پڑ جائے. میں اپنے جملوں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ دوں کہ ان کا یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے. لہذا اس رات کو اصطلاح عربی میں لیلۃ المبید کہتے ہیں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کفار قریش نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے ایک قبیلہ نہیں مار سکتے، قریش نہیں مار سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کے لوگ مسلمان ہونے میں ہیں. لہذا وہ آئے اور آنے کے بعد دار الندوہ میں انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کرنی شروع کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یا تو اس مکے سے نکال باہر کریں یا ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں. لہذا ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہر قبیلے کے ایک ایک جوان جو ہے وہ شامل ہو، اسلحہ لے کر جو ہے ان کو گھر کے اوپر ٹوٹ پڑے. بہرحال اس مشورے کے اوپر عمل کیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اے علی، آج جو ہے تم کو میرے بستر کے اوپر سبز قبا اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹنی ہے اور تم کو سونا ہے. امیر المومنین نے فوراً کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بے شک آپ میری جان بچ جائے گی. لہٰذا علی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سوتے رہے. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ رسالت میں آپ کیسے گئے اور کہاں گئے. انہوں نے ایک مٹھی جو ہے وہ روایت کے مطابق خاک اٹھائی اور کفار کی جانب جو ہے وہ پڑھا اور سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کی اور چلے گئے. یہاں پر کفار آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ جب چادر کو ہٹایا، دیکھا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں. پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ کہا میرے حوالے تو آپ نے نہیں کیا تھا. کیا آپ نے میرے حوالے کیا؟ کہا کہ نہیں. تو یہاں پر جو ہے اس رات کو جو امیر المومنین سوئے وہ سونے سے کم نہیں ہے. اس کے اوپر آیت قرآن دلالت کرتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. لہذا اس رات کو امیر المومنین سوئے اور لیلۃ المبید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ لیلۃ المبید شب ہجرت کو کہتے ہیں، یعنی جس رات میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے. اس کے بعد ہم ایک تاریخ کا ایک سوال اور لیتے ہیں، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سبط حیدر صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ظہور مہدی. مولائی صاحب قبلہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے سے متعلق ہے کہ آپ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی. تو اس سلسلے میں مورخین کا بیان ہے کہ آپ پر سب سے پہلی وحی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کے وقت نازل ہوئی تھی، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نازل ہو کر آپ سے اس طرح سے خطاب فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ان آیات کے ذریعے پہلی وحی کا آغاز ہوا، اور آپ کی بعثت اور رسالت اس طرح سے شروع ہوئی. یہ بہت مبارک وقت تھا، چونکہ قانونی اور الہی طور پر آپ کی بعثت اور رسالت کا آغاز ہو رہا تھا. مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس واقعے نزول وحی کو بیان کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو میں نے اس وحی کو سنا تھا، اور اس وقت اس وحی کے نازل ہونے کے بعد میں نے شیطان کے رونے کی آواز بھی سنی تھی. یہ پیغمبر کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، چونکہ یہاں سے باقاعدہ الہی ذمہ داری کا آغاز ہونا تھا. یہ انتہائی مبارک موقع تھا، اور یہ غار حرا کے اندر اس مبارک وحی کا نزول ہوا تھا، جس میں اللہ کے نام سے تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام کا پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور پڑھنے اور لکھنے کی ترغیب سے اس وحی کا آغاز ہوا ہے جو ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہمیں لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہاں پر اس کا جواب بھی اسی طریقے سے بہت اہم تھا۔ ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ تھا تاریخ کے حوالے سے۔ دیکھیے، تاریخ بہت اہم چیز ہے، ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور خود ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں۔ دیکھیے، انسان کی جو یعنی زندگی ہے وہ اس کی تاریخ سے جدا نہیں ہے۔ انسان جب اپنی تاریخ سے آشنا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے اپنے پہلے واقعات کے بارے میں، پہلے حادثات کے بارے میں۔ مولا کائنات نے خود بہت تاکید کی ہے اس کے اوپر، حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم گزشتگان کی تاریخ سے آشنائی حاصل کرو گے تو تم اس طریقے سے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں خود بھی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی سوال اگر تاریخ کے حوالے سے ہو آپ ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچائے جائے گا۔ ناظرین، اجازت دیجئے، یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو روکتے ہیں اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلا جو اس سلسلے کا سوال ہے وہ علی صاحب نے بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں، واٹس اپ کے ذریعے یہ میسج ہمیں پہنچا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، علی صاحب کا سوال سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا وضو کے دوران گیلے بالوں اور پاؤں پر مسا ہو سکتا ہے؟ مثلاً انسان نہانے کے بعد بدن خشک کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہے تب بال گیلے ہوتے ہیں۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وضو میں مسح کی جگہ کو اتنا سوکھا ہونا چاہیے کہ انسان اگر مسح کرے تو مسح کا پانی سر کے اوپر یا پیر کے اوپر واضح اور عیاں طور پہ دیکھا جا سکے۔ پس اگر انسان کا سر یا انسان کا پیر جہاں انسان کو مسح کرنا ہے اس کے اوپر اتنی کم رطوبت ہے، اگر ہم مسح کریں تو مسح کا پانی اس نمناک جگہ کے اوپر غالب آ جائے گا، تو اس صورت میں ہلکا سا گیلا ہونا اشکال نہیں رکھتا۔ لیکن اگر مسح کی جگہ اتنی گیلی ہے، اتنی مرطوب ہے کہ ہم مسح کریں تو سامنے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا یا ہم خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ مسح کا پانی ہے یا پہلے کا پانی ہے، تو اس صورت میں انسان کا مسح باطل ہو جائے گا۔ لیکن اور میں ایک چیز عرض کروں کہ وضو میں جو غسل کی جگہیں ہیں، دھلنے کی جگہیں ہیں، مثلا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اگر یہ گیلے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گیلے ہونے کی صورت میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالا جائے کہ یہ وضو کا پانی پہلے والے پانی پہ غالب آ جائے۔
ناظرین، یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو روزانہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، روزانہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کس طریقے سے بال کتنے گیلے ہونے چاہیے، پیر کتنے گیلے ہونے چاہیے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، اجازت دیجیے ایک سوال اور لیتے ہیں احکام کے سلسلے کا۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ظہیر عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ حالت رکوع میں کیا سجدگاہ پر نظر رکھنا صحیح ہے؟ یعنی نظر کا سجدگاہ پر ہونا صحیح ہے یا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، رکوع میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، اس کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر رکوع میں جانے کے پہلے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ رکوع میں جائے انسان تو گھٹنوں کو پشت کی طرف لے جائے، پیٹ کی طرف، یعنی آگے کی طرف نہ لائے، پشت کی طرف لے جانا مستحب ہے۔ دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ذکر 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، مستحب ہے۔ پیٹ بالکل سیدھی ہو، حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اگر پانی گرے تو ٹھہر جائے، اتنی سیدھی ہو، مستحب ہے۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ انسان دونوں قدموں کے درمیان دیکھے، یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی سجدگاہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے، لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ قدموں کے درمیان دیکھے، سجدگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض دیکھ بھی رہا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ قدموں کے درمیان، دونوں پیروں کے درمیان دیکھے تاکہ ایک مستحب فعل بھی انجام پائے اور اس کا ثواب بھی ملے۔
ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بہت ہی عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ اور ناظرین، امید یہ ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام اسلام پلس نے کچھ آپ کو ضرور دیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا جو سبب بنتے ہیں وہ درواقع آپ کے سوالات بنتے ہیں۔ جیسے آپ سوالات بھیجتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنے مہمانوں سے یہاں پر جو ماہرین ہیں اسلامیات کے، ان کے جوابات ان سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام پلس کے ذریعے الحمدللہ آپ تمام ناظرین دیکھتے ہیں، پھر یہ محفوظ رہتے ہیں سوشل نیٹ ورک پر بھی اور اسی طریقے سے مختلف سائٹس پر بھی، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہمیشہ سوال کرنے والے کے حق میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تهران ده خصوم ایرانی استم